ذہن کو پکا سنجیدہ بنا کر ہم وہ باتیں سننے جا رہے ہیں کہ جو ہم کو ہمارا حق یاد دلائے گی. ان شاء اللہ عزیز شیخ بلال عبد الرحمان صاحب, کانٹریبیوشن آف مسلم ان دا انڈین فریڈم اسٹرگل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. توکلت علی الحی الذی لا یموت, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تقدیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. سامعین حضرات, ایک سوال آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آج تو یوم جمہوریہ ہے, ریپبلک ڈے ہے, اور موضوع ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. تو بات دراصل یہ ہے, اگر نہیں سوال ذہن میں آیا ہے تو یہ آنا چاہیے, یوم جمہوریہ کا دن ہے, کانسٹیٹیوشن کے نفاذ جو 26 جنوری 1950 کو ہوا تھا, اور یوم آزادی سے اس کا جو تال میل ہے, جو تعلق ہے, اس عنوان پر یہ تقریر. تاریخ میں ایک 1930 میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, 26 جنوری 1930. آپ سب نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک وفد آیا تھا سائمن, اور پورے ہندوستان میں اس کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا, ایجیٹیشن ہوا تھا, سائمن گو بیک, پورے ہندوستان میں. دراصل وہ یہاں پر ہندوستان کی آزادی کو قسطوں میں, اس کی پالیسی کو لے کر آیا تھا, پھر ہندوستان کے اندر دستوری اصلاحات کے لیے آیا تھا. ہندوستان کے لیے دستور اور دستوری اصلاحات, اور اس میں ایک بھی ہندوستانی ممبر نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا, اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا, اور اس کے خلاف ایجوکیشن پورے ہندوستان میں کیا گیا, اور اس کو کالی جھنڈی نکال کر واپس بھیجا گیا. اس کے بعد ہندوستان کے لیڈروں پر 1930 کا زمانہ ہے, 1927 اور 1930 کے بیچ کا زمانہ ہے, کہ اس زمانے میں لارڈ برکن اور انگریزی دوسرے افسران نے یہ تانا دیا تھا کہ ہندوستانی لیڈروں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی متفقہ طور پر مل جل کر کوئی دستور بنائے. اور دوسرے انگریزوں نے ہندوستان کے جتنے لیڈر تھے, مسلمان غیر مسلمان, ان پر ایک طنز کیا تھا کہ یہ مل کر متفقہ طور پر اپنے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے, اور ایک طرف دیکھو تو سائمن کمیشن کی مخالفت کی جا رہی ہے. لہذا ہندوستان کے لیڈروں کے لیے چیلنج تھا. لہذا پنڈت موتی لال نہرو کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی, اور اس کے بعد اس نے جو بھی مطالبات سامنے رکھے, اس کے اندر ہندوستان کی آزادی کے متعلق بھی مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو جو آزادی دی جانے والی ہے, جو قسطوں کے اندر, اس کی حتمی شکل کیا ہوگی, یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں. لہذا اس کے اندر جو ہے وہ نہرو نے نہرو کمیشن, نہرو رپورٹ جو پیش کی گئی, اور اس کے اندر جو ہے وہ لاہور کے اندر ایک اجلاس ہوا, اور جس کے اندر جو ہے وہ انگریزی حکومت کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر انہوں نے ایک سال کے درمیان جو ہے وہ اس آزادی کے تصور کو واضح نہ کیا, اور اس کے لیے دستور بنانے کے لیے اسمبلی کو گٹھن نہیں کیا, تو ایسی صورت میں ان کے خلاف تحریک سول نافرمانی, سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چھیڑ دی جائے گی. ابھی تک تو جو چل رہی ہے وہ تحریک عدم تعاون ہے, نان کوپریشن موومنٹ ہے, مگر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر اس میں شدت اختیار کر کر جو ہے وہ نان کوپریشن موومنٹ سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کی جائے گی اگر انہوں نے ایک سال کے درمیان ہمارے مطالبات کو نہیں مانا. اس کے اندر کچھ لیڈرس ایسے تھے جنہیں یہ قسطوں میں آزادی پسند نہیں تھی, اس کے اندر خاص طور سے نیتا جی سبھاش چندر بوس اور پنڈت جواہر لال نہرو, اور انہوں نے خاص طور سے وہاں پر جو مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی قسطوں میں نہیں چاہیے, مکمل آزادی چاہیے, اور ان کے اس مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے 1930 کے اندر جو اعلان ہوا تھا اس کے اندر یہ طے پایا کہ اب مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جائے گا قسطوں میں نہیں, اور اس طریقے سے تمام ہندوستانی عوام سے یہ اپیل کی گئی, پورے ہندوستان میں تشہرا کیا گیا کہ 26 جنوری 1930 کو یوم آزادی وہ منائے. لہذا تاریخ میں اکثر ہم جب دنوں کا چناؤ آتا ہے کہ 26 جنوری ہی کیوں چنا گیا, ٹھیک ہے نیا سال سمجھ میں آتا ہے 26 جنوری کیوں چنا گیا, تو ماضی کے ور اور آپ کو الٹنا پڑتا ہے کہ کون سا دن ہم چنے, 15 اگست کا دن کیوں چنا گیا, یہ میرا موضوع نہیں ہے, مگر ہمیں اور آپ پلٹنے پڑیں گے کہ 15 اگست کا دن کیوں چنا گیا, 16 اگست تھا, 17 تھا 18 تھا 19 تھا, 26 جنوری کیوں چنا گیا, 1 جنوری تھا, 10 تھا, 26 جنوری. لہذا 26 جنوری کو ماضی کے اوراق جب پلٹے گئے تو پتہ چلا کہ یوم آزادی اس روز منایا گیا تھا 26 جنوری 1930 کو پورے ہندوستان میں بہت ہی زور شور کے ساتھ, اور اس دن کو چنا گیا اس ریپبلک ڈے کے لیے. لہذا یہ سوال جواب کے ذہن میں آنا چاہیے تھا اس کی مناسبت سے جواب. اس کے بعد آئیے اصل موضوع کی طرف. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے جو کنٹریبیوشن ہے, اس کے لیے کل ملا کر 190 سال کا انتخاب کیا گیا. 190 سال کے اندر مسلمانوں کا کنٹریبیوشن سامنے لانا ہے. تب بشرا علی صدری و یسر علی امری وحل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام مورخین چاہے وہ انگریز ہوں چاہے غیر مسلم ہندو مورخین ہو اور چاہے مسلمان مورخین ہو, اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی پکڑ جو تاجر کی حیثیت سے آئے تھے, جو تجارت کرنے کے لیے آئے تھے, ہندوستان کے اوپر ان کی جو پکڑ ہوئی ہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سبھی انتقال, یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں, اور یہیں سے دراصل شروعات ہم کریں گے تاریخ کی. یہ جو بلکہ اس سے کچھ پیچھے اصل تاریخ جو ہے وہ جب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد جو 1757 میں ہوئی ہے اس سے کچھ پہلے, 1757 سے لے کر 1947 تک 190 سال ہوتی ہے, مگر 1757 کے اندر تاریخ کی ابتدا ہونے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اس کا ماحول, تو تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان کے اندر انگریزی سامراج کی پکڑ جو ہے وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو وہ ہوئی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بنگال کا صوبے دار مرشد علی خان اندازہ تھا, ناپ لیا تھا انگریز یہاں پر تجارت کی آڑ میں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تجارت کی کوٹیاں انہوں نے قائم کی تھی کالونیز, یہ کوٹیاں رفتہ رفتہ دراصل وہ لوگ فوجی چھاونی میں تبدیل کر رہے تھے, ہندوستان کے خلاف سازشیں کرنے میں اس کا استعمال کر رہے تھے, اور اس بات کا خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم تاجر کے بعد اس ملک کے حاکم کیسے بن جائیں گے, اور یہ دراصل جو ہے وہ ان کی اس کانسپریسی کی یہ اڈے تھے یہ کالونیز. لہذا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو صوبیدار تھا بنگال کا مرشد علی خان اس نے فوراً ان کے اوپر شکنجے کسنا شروع کر دیا, اور انہوں نے قلعے کی مسماری کا حکم دیا, ساتھ ہی ساتھ وہی محصول ادا کریں گے جو ڈچ جو پرتگالی جو فرانسیسی محصول ادا کرتے ہیں, اور جو قوانین ان کے لیے ہیں وہی قوانین انگریزوں کے لیے بھی ہوں گے. لہذا انہوں نے اس صوبے دار کو کافی تحفے تحائف دینے کی کوشش کی, اور سنتے چلیں اللہ کے نبی کا فرمان, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دو فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو اللہ کے نبی نے قرآن کے متعلق ایک فرمایا کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں ان میں کچھ آیتیں وہ ہیں, پانچ قسم کی آیتوں میں سے ایک آیتیں وہ ہیں جن کو تاریخ کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم تاریخ سے سبق حاصل کرو. اور پوری دنیا کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں, آج دنیا کے اندر تاریخ کا جو مطالعہ کیا جا رہا ہے سائنٹیفکلی, دنیا کے اندر وہ قومیں بلندی پر جاتی ہیں جو تاریخ کا صحیح طور سے مطالعہ کر کر سائنٹیفکلی مطالعہ کر کے اس کے رول حاصل کرتی ہے. جیسے سائنس کی رول ہیں, جیسے سائنس کی رول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ایسے تاریخ کے رول بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے اور سچ کہا ہے, ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, تاریخ قوانین کبھی نہیں بدلتے. جو کچھ تاریخ میں ہوتا چلا آتا ہے وہی ہوتا رہتا ہے. جیسے دو جمع دو چار, بالکل اسی طریقے سے تاریخ میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کے نتیجے وہی سامنے آتے ہیں. کاش کہ ہم خود بھی اس کو سمجھے اور ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارے تمام بھائیوں کو اور باشندوں کو ہمارے ہم وطنوں کو یہ بات سمجھائیں کہ تاریخ کا سائنٹیفکلی مطالعہ کر کے اس کی صحیح رہنمائی میں چلا جائے تو یہ ہمارے لیے روشنی ہے, ورنہ یہ ہمیں اندھا بنا کے چھوڑتی ہے. لہٰذا ہم ٹھوکر کھائیں گے, کھائے میں جا کر گریں گے. اور وہی طاقتیں سامراجی جو کل تک ہمارے اوپر قبضہ کیے دیتی پھر دوبارہ نئے ڈھنگ میں نئے طریقے پر گلوبلائزیشن کے نام پر ہم پر گالی بازی. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحفے دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس کو عادت نہ بنا دو. اور خاص طور سے حاکموں کو محتاط رہنے کے لیے کہا ہے کہ تحفہ طائف کو قبول نہ کریں. مرشد علی خان نے طائف لینے سے انکار کر دیا, قبول نہیں کیا. دراصل یہ طائف کی برائڈ تھی, طائف کی رشوت تھی. اور اس ابتدا نے ملک کو گوائے جہاں جو ہے وہ مثالیں کئی ہیں مگر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ٹاپک نہیں ہے. توف و تحائفوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے. لہذا قلعے کی مخماری کا حکم دیا, محصول ادا کرنے کا حکم دیا, جو دوسرے تاجروں کے رول ریگولیشن سے وہ تمہارے اوپر بھی لاگو ہوں گے. لہذا جب بات نہیں بنی یہاں پر تو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ مغل شاہ فرخ شیر دہلی سے جا کر ملاقات کی اور ایک پورا وفد دیا جس کے اندر جان سرمن, اس کے بعد ڈاکٹر ہیملٹن, ایڈورڈ اسٹیفن, یہ تمام لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے اور اس سے انتظام کیا. یہ تو سودیدار تھے کہ وہ جو ہے وہ ہمیں تجارت کی اجازت دے اور جیسی پہلے سے سہولت سے چلی آ رہی ہمارے لیے برقرار رکھے. لہذا بادشاہ نے اس وقت جو وہ ایک مکندر نام کی بیماری اس میں مبتلا تھا, لہذا ڈاکٹر ہیملٹن کا علاج کارگر ثابت ہوا اور انہیں نصیب یہ ہے کہ وہاں پر اجازت ملی بنگال کے اندر کہ بغیر محصول کے وہ تجارت کریں, اور تجارت کا پروانہ مل گیا اور 38 گاؤں کے اندر بنگال کے اطراف میں انہیں خریداری کرنے کے اور اپنی چیزوں کو بیچنے کی پوری پوری اجازت دی گئی. لہذا انہیں ایک موقع مل گیا بنگال کے اندر کہ اپنی ریشہ دوائیاں جاری رکھے. صوبے دار کیا کرے گا اس لیے کہ بادشاہ کی طرف سے اجازت مل گئی. لہذا اس کے بعد یہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے اپنے کاموں کو جاری رکھا, برقرار رکھا, ہندوستان کی خلاف ریشہ دوائیاں جاری رکھی. اس کے بعد بے شمار ایسے متعدد کئی جو ہے وہ خود مختار ریاستیں وجود میں آنے لگی. یہ سب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد. خصوصی طور پر تین ریاستوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں, 1713 میں دکن میں آصف جان نظام الملک, 1723 میں اودھ کے اندر علی برہان الملک, 1740 کے اندر بنگال علی وردین مہاوت جنگ. یہ تین خاص طور سے صوبے تھے جو وجود میں آئے اور باقی اور صوبے داروں نے اپنی اپنی جگہ پر خود مختاری کا اعلان کرنا شروع کر دیا. انگریزوں کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی اور نہیں تھا. لہذا ایک مرکزیت کا خاتمہ ہو گیا, سینٹرل گورنمنٹ کا خاتمہ ہو گیا, صوبے جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے. نتیجے کے اندر ایک پولیٹیکل خلا, پولیٹیکل گیپ پیدا ہو گیا. نتیجے کے اندر تین اور طاقتیں جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر رہی تھیں, ایک مراٹھا طاقت, ایک سکھوں کی طاقت اور تیسرے انگریزوں کی طاقت. لہذا انگریزوں کی وہی پرانی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول, اس کے متعلق جو جنبانی ہوئی ہے, جو خط و کتابت ہوئی ہے, جو ہندوستان کے شاہ بادشاہ اور یہاں کے گورنروں کے درمیان ان خطوط کو پڑھیے, ان گیجٹس کو پڑھیے کہ کس طرح سے انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہندوستان کے اقوام کو باہم آپس میں لڑا کر اپنے مقصد کو حاصل کیا جائے, یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. لہذا لے ہوئے اس کی کئی مثالیں ہیں. کچھ مثالوں پر اکتفا کرتے ہوئے 1883 کے اندر جو گورنر جنرل تھا ایلن بارو، اس میں اس کے خطوط کے اندر جو اس نے شائع وقت سے لکھے ہیں اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 20% ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہم 80% غیر مسلم یعنی ہندوؤں کو ناراض نہیں کر سکتے، لہذا جو ہمیں اس پالیسی کو ضرور اپنانا چاہیے اگر ہم جو ہے وہ یہاں پر اپنا استحکام چاہتے ہیں اور دولت کو بٹورنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں انہیں لڑانا ہوگا، ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اور اسی بنیاد پر کئی مورخوں کی کھیپوں کو ہندوستان بھیجا گیا جنہوں نے تاریخ کو لکھا. یہ جو آج اثرات ہیں اس کے جو ہم بھگت رہے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے. یاد رکھیے یہ تاریخ اصول ہے، ذرا سا جو غلط قدم اٹھا ہے تو نتیجے کے اندر اس کے اثرات صدیوں تک چلتے رہتے ہیں. لہذا جو کئی مورخین کے نام آتے ہیں، سر ہینری، اس کے بعد ایس ڈبلیو تھامسن، جیمز ٹوڈ، یہ سب وظیفہ خار مورخین تھے، ہسٹورینس تھے، جنہوں نے خاص طور سے تاریخی ایونٹس کو ہم کو قرآن نے یہ بات سکھائی ہے. اور تاریخ کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان مورخ جب تاریخ لکھے اصول نمبر یہ یاد رکھے ان ایگری منا تم، کہ اس کے اندر جو قرآن مجید کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اعتدال سے اور عدل سے اور انصاف سے تجاوز کرنے پر مجبور نہ کرے، انصاف سے کام لو. لہذا مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایونٹ کو ایز اٹ از لا کر جو ہے وہ کتابوں کے اندر جمع کر دے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے صحیح طور پر نتیجہ حاصل کر سکے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، یہ بھی اسلام نے اور قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہم اپنے تمام ان چیزوں کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سوریا سے جو ہے وہ ہمیں دے مارے گئے. لہذا جو ہے وہ ان تمام لوگوں نے خاص طور سے یہاں پر جو ہے وہ جو پالیسی اختیار کی، کچھ مثالیں میں ہندوستان کے مورخین سے اور صحافیوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 26 فروری 1986 کو ہندوستان ٹائمز کے جو ایڈیٹر ہیں اس وقت کے کیسی وینن، انہوں نے اپنے آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ خاص طور سے یہ بات کہی کہ ہندوستان کی تاریخ کو انگریزوں نے جس طریقے سے مست کیا ہے، اس کے اندر جس طریقے سے زہر بھرا ہے، اگر جو ہے وہ ہم نے آج اس کی اگر اصلاح نہیں کی تو نتیجے میں آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس کے کڑوے پھل جو ہے وہ چکھنے پڑیں گے. اس کے بعد دوسری طرف بشمبر ناتھ پانڈے راجیہ سبھا کے ممبر سن، 1977 کے اندر 29 جولائی کو انہوں نے جو تقریر کی تھی راجیہ سبھا میں، اس میں کہا تھا انگریز مورخوں اور استادوں نے جو کچھ پڑھایا اور اس کے اثرات ہم اب تک دور نہیں کر سکے، ایسی تاریخوں سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری قومی زندگی کے سر چشمے کو آلودہ کیے ہوئے ہیں. انگریزوں کی مجبوری تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کا نئے سرے سے اثر نو تازہ مثال میں یہ رکھنا چاہوں گا، خاص طور سے 24 جنوری اور 25 جنوری کو جے ہند کالج بمبئی کے اندر ایک سیمینار ہوا ہے، ابھی پرسوں، آج 26 تاریخ ہے، 25 کل ختم ہوا اور 24 کو سیمینار ہوا ہے، اور اس کا موضوع یہی تھا کہ 1857 فیکٹ اور فکشن، اور اس میں بار بار یہی آج کے مورخین اور مخلصین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تاریخی حقائق کو صحیح طور پر روشنی میں سامنے لائیں ورنہ ایسے نتیجے بھگتنے پڑیں گے ہم کو. یہ اصول ہے، کبھی نہیں بدلتا تاریخ اصول. اگر ہم کسی کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر دیں گے، ان کے چہرے کو دھاردار بنا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آج نان مسلم ہسٹورینز کہہ رہے ہیں اس لیے جو جانتے ہیں، فلاسفیز ہسٹری کو پہچانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ایسے غلط طریقے سے کسی قوم کو پریزنٹ کرنے سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. آج ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے صحیح تاریخ کو سامنے لائیں، جو ہم نے غلط کیا اس کو سامنے لائیں، جو ہم نے صحیح کیا اس کو سامنے لائیں. ایسا نہ کریں کہ ہم نے جو غلط کیا اس کو بھی صحیح کر کے بتائیں، جو زیرو ہے اس کو ہیرو بنائیں، جو ہیرو ہے اس کو زیرو بنائیں. یہ کام نہیں، اس سے نقصان ہمیں ہوگا، آنے والی نسلوں کو ہوگا. لہذا تاریخ کو اپنے پیمانوں اور اپنے اصولوں کے اوپر جو ہے ہمیں جانچنا ہوگا اور اس کو پرکھنا ہوگا. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد مزید ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک کتاب دا پارٹیشن آف انڈیا، انیتا اندرا سنگھ. اس کتاب کو لکھنے کی وہ دو وجوہات بتاتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اس تاریخ کی کتاب کو جو پارٹیشن کے اوپر مبنی ہے ایک عام آدمی بھی پڑھ سکے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی بہت تاریخ کے اوپر عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں اور پارٹیشن کے اوپر لکھی گئی، زیادہ تر جو محققین ہیں، جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جنہیں پہلے سے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے ان کے لیے کتابیں لکھی گئی، مگر یہ کتاب خاص طور سے لکھی گئی کہ عام آدمی اس کو پڑھ سکے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آج تک ہم جھیل رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر، اور خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمان جو کچھ جھیلتے آ رہے ہیں اس کے اثرات کچھ معلوم ہو جائیں، یہ دو خاص مقاصد اس کتاب کے لکھنے کے. یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر انگریزوں نے خوب جو ہے وہ اس کا استعمال کیا، تاریخ کو مسخ کیا، تاریخی شخصیات کے چہروں کو بگاڑ کر پیش کیا، اس لیے کہ ان کی عافیت اسی لیے انہوں نے سمجھی کہ ہم جتنی یہاں سے دولت بٹور سکتے ہیں اس کے لیے فارمولا ہمیں اختیار کرنا ہوگا. لہذا اس کے بعد بنگال کے جو سیاسی حالات تھے، صورت ہے انگریزوں کی، جو گوٹیاں کی صورت ہے، ممبئی ہے، چینئی ہے، پٹنہ ہے، ہگلی ہے، کولکتہ ہے. 1756 کے اندر علی وردی خان کا انتقال ہو گیا اور سراج الدولہ 19 سال کی عمر کے اندر بنگال کا حاکم بنے. اور اس وقت جو ہے وہ تین بڑے شہر تجارتی مرکز تھے، ایک ڈھاکہ اس وقت کا بنگال، جو آج کا موجودہ بنگلہ دیش بھی اس وقت بنگال میں شامل تھا، مرشد آباد، پٹنہ، بہار بھی، اڑیسہ بھی اس وقت بنگال کے اندر شامل تھا، بہت بڑا صوبہ تھا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا یا آئندہ جب ہم 1905 میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں پر جو 1905 کے اندر بنگال کو تقسیم کرنے کی سازش جو ہے وہ یہاں پر لارڈ ڈیلوزی لے کر آیا تھا. اس کا مقصد کیا تھا، اس نے کیوں ایسا کیا تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، ظاہر کیا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آئیں گی. لہٰذا جو ایک بہت بڑا صوبہ تھا بنگال کا اور بہت ہی خوشحال، بہت ہی خوشحال. اور یہ بڑے بڑے تین شہر کے ڈھاکہ، پٹنہ، مرشد آباد، یہ تین تجارتی مرکز تھے. اور جو کیپیٹل تھا، جو دارالسلطنت تھا بنگال کا، وہ مرشد آباد تھا. لہذا وہی ریشہ دوائیوں سے واقف تھے سراج الدولہ. ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن کس طریقے سے شروع سے ایک طرح سے انگریزوں کو کھدیڑنے کی کوشش کی، اس لیے کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد جس بھی طریقے سے آئے، جنہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا خون پانی سب کچھ اپنا ٹھکانا اس کو بنایا اور اس کو دولت سے بھر دیا، یہاں سے کچھ لے کر نہیں گئے. اور دوسری طرف انگریز جو یہاں پر آئے تھے، عارضی طور پر آئے تھے، وہ یہاں پر دولت بٹورنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے بظاہر کوئی تعمیری کام کیے، ریلوے لائنیں لگائی، مگر آپ تاریخ میں مطالعہ کیجئے کہ انہوں نے ریلوے لائنیں کہاں بھی جائے، سب سے پہلے ریلوے لائن بمبئی اور تھانہ کے بیچ میں. کیوں؟ اس لیے کہ بندرگاہ کی تمام ہندوستان کا تجارتی مال سمیٹ کر گئے وہ اس بندرگاہ پہ جمع ہوا اور یہاں سے سیدھا ہندوستان جائے گا. ہم اس کو ترقی سمجھ بیٹھے اس زمانے کے اندر، آج بھی یہی ہے، ہسٹری ریپیٹ ہے. ہم جن چیزوں کو ترقی سمجھ رہے ہیں اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر دوبارہ جو ہے اس غلامی کے اندر چلے جائیں، غلامی کی نوعیت بدل جائے گی. اس لیے کہ شیر کو 10x10 کے اندر پنجرے میں رکھا جاتا تو بھی کہہ دیے، اور 1000 اسکوائر فٹ کے اندر اگر رکھا جاتا تو بھی وہ کہہ دیے. اس کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایک تک کو بھی فراست مومن، ہمیں تاریخ کا گہرائی کا ادھیان کرنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، خود بھی چوکنے ہونا پڑے گا اور ہمارے دیش واسیوں کو چوکنا کرنا پڑے گا، ورنہ رونا پڑے گا. آنے والی نسلیں تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑے سے روپیوں کی رحمت سے وطن کو بیچ ڈالیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد یہاں پر ان کوٹھیوں کے اندر وہی کام ہوتے تھے ریشہ دوائیوں کے. سراج الدولہ نے قاسم پورہ اور کولکتہ کوٹھی پر قبضہ کیا. رابرٹ کلائیو نے اس کے رد عمل کے اندر انگلستان کے شاہ سے خط و کتابت کی اور تین طریقے سے سراج الدولہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور بنگال کے اوپر جو قابض ہونے کے لیے تین جواز پیش کیے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں دام، دند اور بھید. جو غلط ریتی سے راجنیتی کرتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، دام لالچ دو، پیسہ پھینکو خریدو آدمی کو، دند سزا دو، جھوٹے مقدمات میں پھنساؤ، اور بھید پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو. یاد رکھیے دام، دند اور بھید. لہذا جو ہے وہ یہاں پر رابرٹ کلائیو نے جو غلط بلیک ہول کے نام سے جو ایک تھیوری بھیجی وہاں پر، کہ جس کے تحت اس نے بتایا کہ سراج الدولہ نے 18 اسکوائر فٹ کے ایک کمرے کے اندر 146 انگریزوں کو قید کیا اور 122 اس میں سے مر گئے. اس طریقے سے ان کے اندر ایک انتقام کا جذبہ شاہ انگلستان کے دل میں بڑھتا ہے. دوسری طرف دام لالچ. اس نے ایک بات اور بتائی کہ مرشد آباد لندن ہی کی طرح سے شہر ہے, لندن سے اس کو کمپیئر کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے انگلش لندن کا کوئی سب سے امیر ترین آدمی جو ہوگا اس کا دکا, ایسے متعدد لوگ مرشد آباد میں موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ دولت بہت ہے یہاں پر. اگر قبضہ کر لیا گیا بنگال کے اوپر تو ایسی صورت میں بہت دولت ہمارے ہاتھ آئے گی, اور انڈسٹریل ریولیوشن جو صنعتی انقلاب آیا ہے اس کے اندر ہمیں ڈھیروں دولت مل جائے گی, جس کی تین ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, را مٹیریل, کیپیٹل اور منڈی. لہٰذا ہمیں یہاں سے کیپیٹل بھی ملے گا, را مٹیریل بھی ملے گا, اس لیے کہ یہ تجارتی مطلب ہے, یہاں کا سارا را مٹیریل وہاں جائے گا اگر ہم اس پورے علاقے پر قابض ہو جائیں گے. لہٰذا جو ہے وہ دوسری چیز کیسے دولت کی فراوانی یہاں پر موجود ہے. یہ تھا ہندوستان. بہت خوشحال تھے لوگ. تفصیل میں جانے کی وقت نہیں ہے, آپ خود تاریخ کا مطالعہ کیجیے جو ادھیئن کرنا چاہتے ہیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے, سمجھائیے عام لوگوں کو, بتائیے اس وقت کے حالات کو اور تاریخ کو کیسے انگریزوں نے مت کیا اس کو بھی بتائیے. اس کے بعد تیسری چیز کہ کچھ بھید یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, جس کے اندر خاص طور سے میر جعفر اور مہاجن جگت سیٹھ امین, ان کو اپنے ساتھ ملایا. لہذا دان سے بھی کام لیا, دنڈ سے بھی کام لیا اور بھید سے بھی کام لیا. دنڈ کا جو ایک غلط پکچر فکشن پیش کر کے وہاں بتایا, لالچ دیا, اور تیسری چیز جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا, ڈیوائڈ کیا. اور اس طریقے سے کلائیو نے سازش جب کمپلیٹ کر لی کہ اب کسی بھی صورت کے اندر بنگال کے اوپر ہماری جیت یقینی ہے, اس کے بعد میدان سے نکلا ہے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس جنگ پر, جنگ پلاسی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے تبصرہ کیا ہے کہ لارڈ کلائیو اس وقت جنگ پلاسی میں نکلا جب اس کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو چکی ہے, اب سراج الدولہ اس کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ 4 جولائی 1757 کو وہاں پر گئے, وہ جب جنگ ہوئی ہے تو میر جعفر اپنے دستے کو لے کر نکل گیا اور سراج الدولہ یہ سمجھ گئے کہ سازش کامیاب ہو چکی ہے. لہٰذا جو ہے وہ اس کے اندر جو مہاجن جگت سے ڈانی اور میر جعفر کی سازش نے کام کیا ہے, لہٰذا جو ہے وہ یہیں پر سراج الدولہ پہلا مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں سے چنگل کو, اس بنگال کو چھڑانے کے لیے شہید ہوا ہے. سراج الدولہ پہلا خون بہانے والا. گل ستاں کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یہ سراج الدولہ کی پہلے گردن کٹی تھی ہندوستان کی آزادی کی. انگریزوں سے چنگل کو, اس خوبصورت, اس دولت مند ملک کو بچانے کے لیے. لہٰذا اس کے بعد انگریزوں نے ہر کے وعدہ میر جعفر کو صوبیدار بنا دیا. جب صوبیدار بنایا تو کٹ پتلی ہے, جیسے ہم کہیں گے ویسے کرنا پڑے گا, یہ اصول ختم نہیں ہو جاتا. ہمیشہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں یہ پورے دنیا میں ایسا کرتی ہیں. دنیا میں کٹ پتلی سرکاریں بنانا ان کا کام ہوتا ہے. لہذا جو میر جعفر جو تھا اس کو تخت کے اوپر بٹھایا, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جب میر جعفر نے تھوڑا آنکھیں دکھانی شروع کی کہ اتنا عوام کے اوپر کہ وہ یہ نہ لگاؤ, لگان نہ لگاؤ, ان سے محفوظ وصول نہ کرو, تو ایسی صورت کے اندر اس کو ہٹایا, اس کے داماد میر قاسم کو بٹھایا. جب میر قاسم نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی, اس زیادتیوں کی جو عوام کے اوپر کی جا رہی تھی, اس ظلم کی, تو اس صورت میں اس کو بھی ہٹایا, پھر دوبارہ میر جعفر کو بٹھایا. اور اس کے بعد میر قاسم نے مغل بادشاہ شاہ عالم, نواب اودھ اور شجاع الدولہ کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا. لہذا اس کے بعد جنگ بکسر کے نام سے جو مشہور ہے, 22 اکتوبر 1764 کے اندر جنگ بکسر ہوئی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان تینوں کے جو الائنس ہوا تھا اس کو شکست ہوئی, اور ایک معاہدہ ہوا الہ آباد معاہدہ. اس کے تحت انگریزوں نے دیوانی, فوجداری اور تمام حقوق جو ہے وہ بنگال کے اپنے قبضے میں لے لیے, اور اس طریقے سے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کی باقاعدہ حکومت یا حاکم وہ بنے بنگال کے اندر. تاجر بن کے آئے تھے, حاکم بن گئے. لہذا اس کے بعد یہ بات ذہن رکھیے, آپ صاف رکھیے, اب تک جو جنگیں ہو رہی تھی نواب ہے اس کی فوج ہے وہ لڑ رہی ہیں انگریزوں کے ساتھ. اب جو ہے وہ نہ راجہ رہا نہ نواب رہا نہ صوبے دار رہا نہ اس کی فوج رہی. اب اس کے بعد عوام پبلک کے اندر جنتا کے اندر سے تحریکیں اٹھی ہیں اور آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ عوام جو کسان تھے یہ عوام جو مزدور تھے کس طریقے سے اس کے اندر سے لیڈر اٹھتے ہیں اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف سفارا ہو کر جو وہ انہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلی جو ہے وہ بنگال کے اندر جو عوامی تحریک ہے اس کو کہتے ہیں فقیروں کی تحریک, سادھوؤں کی تحریک, بنگال کے اندر کی عوامی تحریک. فقیر لوگ اللہ والے, اللہ والے سادھو اور سنت لوگ, ان کو جمع کرنے والے مجنون شاہ کی تحریک. مولوی انگریزوں نے کیا لکھا مجنون شاہ کی تحریک کے مطابق تاریخ کا اوراق پڑھ کے دیکھیے یہ مجنون شاہ. اور یہ بھی عوامی بغاوت ہے, اب تک جو تھا نواب اور راجہ بچوں سے معاملہ تھا, پہلی عوامی بغاوت ہے انگریزوں کے خلاف. اور ان کے بھائی مجنون شاہ منہ تھا چراغ علی نور الہدا یہ تمام لوگ جو ہے وہ مل کر انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کے اندر ہموں فقیروں کو اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سادھوؤں کو اس کے اندر شامل کیا تھا. اور انہوں نے یہ تحریک کھڑی کی تھی سینٹی میرے اس تحریک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر مجنون شاہ کا اہم حصہ ہے. اس وقت ہوا ایسی تھی کہ بہت ہی تیز اور تند تھی, انگریزوں کی طاقت کے سامنے ٹکنا بہت مشکل تھا. ہوا ہے گھر کے تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے انداز خسروانا. انگریزوں کے خلاف ایک عالمی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا مزدور اور کسانوں کے لیے. اور یہ تحریک چلائی جس نے نہ تو چلی جبوائے ہیں لوہے کے انگریزوں کو. کہاں ہے تاریخ کے اندر یہ اسباب, کہاں ہے تاریخ کے یہ اسباب, کہاں گم ہو گئے یہ اسباب؟ ہم دوسروں کو کیا بلیم کریں, ہم کیا بلیم کریں؟ آج ہم اور ہماری نسلیں خود اس سے نابلد ہیں, خود ناواقف ہیں. سوچیے انہوں نے قربانیاں کس کے لیے دی تھی, اس وطن عزیز کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے. غیروں کی بات چھوڑیے, ہمیں دوسروں سے شکایت ہے کہ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا, ہم نے خود اپنی تاریخ کو مٹایا ہے. ہم خود اپنی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو خود یہ تاریخ کے اوراق نہیں پڑھاتے ہیں, ان کو نہیں بتاتے ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں انفیریٹی کمپلیکس ادب اعتمادی کے شکار میں چلی جائیں گی. جیسے کہ یہاں پر آپ کو آغاز میں آپ نے سنا کہ ہماری نسلیں واقعی میں یہ سمجھیں گی کہ کیا واقعی ہم نے کچھ نہیں چاہتے تمہیں برے برے کام کیے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود سمجھیں, ہم خود سمجھیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں, ان کے اندر اویئرنیس لائیں. لہٰذا اس کے بعد یہ تحریک جس نے کئی بار جنرل میکنو جی کو کئی بار شکست دی اور وہ اسٹینڈنگ آرمی تھی انگریز, یہاں پر عوامی تحریک تھی, کئی بار شکست دی وہ اس نے. اور اس کے بعد میں کمانڈر کیپ 1749 کے اندر اس جنگ کے اندر لوگ میں اجرے اس کے اندر موت مر گیا اس کے اندر. اسی طریقے سے رابرٹ سن کی قیادت کے اندر ایک بڑی فوج کا مقابلہ اس فقیروں کی جو ہے وہ تحریک نے چلائی. لہذا اس کے اندر مجنون شاہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ان کے حوالین ظہوری شاہ, سبحان اللہ, سبحان علی متی اللہ شاہ, عمودی شاہ, انہوں نے اس تحریک کو نہ صرف چلایا بلکہ آسام تک اس کو ایکسٹینشن دیا, اس کو پھیلایا, اس کی توسیع کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس زمانے کے اندر 1797 کے اندر اس فقیروں کے لشکر نے جو ہے وہ انگریزوں کے وہ حالت کی تھی کہ اس وقت کے انگریزوں نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیا اس وقت کے گورنر جنرل نے کہ یہ معمولی سی تحریک نے اس قدر جو ہے وہ کس طریقے سے اتنے علاقے پر یہ وہ اثر انداز ہوئی. لہذا یہ تھی فقیروں کی اور یہ تھی تحریک سنتوں کی جس کو چلایا تھا مجنون شاہ نے, جس میں تاریخ میں جس کا ایک اہم مقام ہے. اس کے بعد جو دوسری عوامی تحریک بنگال کے اندر چلی ہے رانو خان کی قبائلوں کی تحریک, یہ عوامی تحریک ہے. اور بھی تحریکیں دو خاص طور سے آپ کے سامنے جو لائی جا رہی, رانو خان کی قبائلوں کی تحریک, یہ چکما قبائل قبیلہ اور کو کی قبیلے کو ملا کر جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ اس کو برپا کیا گیا تھا انگریزوں کے خلاف. اور یہ بغاوت فرو کرنے میں 1777 کے اندر انگریز کامیاب ہو گئے. اور پھر وہی یہاں پر کام کیا گیا بھید ڈیوائڈ اینڈ رول. یہاں پر جو چکما قبیلہ ہے اور کو کی قبیلہ ہے ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو لے کر انہیں لالچ دے کر جو ہے وہ پھوڑ دیا گیا. لہذا جو رانو خان روپوش ہو گیا, اس طریقے سے جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ ناکام ہو گئی. لہذا مستقل طور پر جتنی بھی مدافعت کی طاقت بنگال میں تھی صوبیداروں سے لے کر عوامی تحریک تک اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس طریقے سے وہاں کا جو ہے وہ انگریز کلیتن حاکم بن گیا ہندوستان میں سب سے پہلے. اب یہاں سے انہوں نے اپنے راج کو پورے ہندوستان تک کیسے ایکسٹینشن کیا, کیسے پھیلایا اور کیسے اس کا مقابلہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے اور کس طریقے سے انہیں کھدڑنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد جنوبی ہند کی طرف انگریزوں نے توجہ کی. جنوبی ہند کے اندر حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد جو سب سے اہم شخصیت, جنہوں نے اپنی فوج کے اندر یورپی قواعد کو رائج کیا, یورپی قواعد جنگوں میں. اسی طریقے سے تاریخ میں ایک چیز آتی ہے, میں یہاں پر آپ تمام لوگوں کے اوپر یہ چھوڑ کر بات کو آگے بڑھ جاؤں میں جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں. انگریز کہتے ہیں کہ مراٹھوں نے حیدر علی کو الائنس کرنے کی دعوت دی, کچھ غیر مسلم یہ بھی کہتے کہ حیدر نے دعوت دی الائنس کریں ہم مراٹھا سکھ اور حیدر کرناٹک کی حکومت. اگر یہ اعلان ہو جائے انگریز اس کو اچھی طرح جانتے تھے بات نوٹ کیجیے, آزادی اسی وقت مل جاتی. اگر یہ الائنس ہو جاتا تو انگریز یہاں سے اسی وقت چلے جاتے, حیدر مراٹھا اور سکھ. لہذا انگریز اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ جنوب کے اندر ہماری حکومت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب یہ الائنس نہ ہو. کیا کرنا پڑے بھید تاریخ کو, ان اولاد کو, ان قوموں کو اسی انداز میں آپ اسٹڈی کیجیے. انگریزوں نے کب کس کو کس طرح سے استعمال کیا اور جب استعمال مکمل ہو گیا تو انہیں نکال کر پھینک دیا. یہ کسی کے نہیں ہوئے, کسی کے نہیں ہوئے. کبھی کسی کو گود میں بٹھایا اٹھا کر پھینک دیا, کبھی کسی کو گود میں بٹھایا اٹھا کر پھینک دیا. آج بھی ان کا یہی وکیل ہے, آج بھی ان کا یہی وکیل ہے. کاش کے ہم لوگ اس بات کو سمجھیں. لہٰذا جو ہے وہ یہ تینوں طرف سے باتیں آتی ہیں. بہرحال الائنس کرنے کی کوشش کی مگر انگریزوں نے الائنس کو نہیں کیا. اس قدر ان تینوں طاقتوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی کہ ان کے درمیان الائنس نہ ہو سکے. لہذا ٹیپو سلطان ان کے صاحبزادے فتح علی ٹیپو, یہ بتانے کی یہاں پر چندہ ضرورت نہیں ہے مگر چونکہ آج ہی سے اس نے اتفاق سے انقلاب کے اندر جو شخصیات ہیں مسلمان شخصیات تاریخی ہسٹوریکل پرسنالٹیز ان کی ایک سیریز چل رہی ہے انقلاب نیوز پیپر کے اندر, آپ شاید پڑھتے ہوں گے. اور آج ہی سے ٹیپو سلطان کی سیریز شروع ہوئی ہے, قسط وار شروع ہوئی ہے, جس کے اندر آج ان کی ولادت کے متعلق صرف بتایا گیا. آج پہ ہی قسط یہ ٹیپو سلطان ان کو ٹیپو کیوں کہا جاتا ہے اب میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیلس کے اندر, آپ خود پڑھیے, یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ ٹیپو سلطان, ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ اندازہ کیجیے کہ ناسا کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا سرنگا پٹم کا میدان جنگ کی تصویر لگی ہوئی ہے. معمولی شخصیت کی تصویر لگی کہ ناسا نے میدان جنگ کے اندر سرنگا پٹم کے اندر ٹیپو سلطان کی تصویر ناسا کی ہے. کیوں انگریزوں کے خلاف کون سے کارنامے انجام دیں؟ دیکھیے آزادی کی لڑائی ہو, حقوق کی لڑائی ہو, اس کے لڑنے کے ہندوستان کی آزادی میں تین طریقے استعمال کیے گئے. پہلا طریقہ بزور شمشیر طاقت کی بنیاد پر, فوج کی بنیاد پر, گولہ بارود کی بنیاد پر. دوسرا طریقہ عدم تشدد, اور تیسرا طریقہ غیر ملکوں کی امداد. اور ٹیپو سلطان کی اس کمانڈر کے اوپر, اس فوجی حکمران کے اوپر قربان جائیے, تینوں طریقے اپنے زمانے میں استعمال کیے جس کو آنے والے بھارت کے لیڈروں نے آئیڈیل بنایا. آپ نے جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے خود پڑھا ہوگا, اس کے متعلق جب وہ کوئی فلم بنی تھی اور اس کے اوپر جو کانٹریڈکشن ہسٹورینس نے جس طریقے سے جو باتیں سامنے لائی تھی, تاریخ الگ ہوتی ہے فلمی کہانی الگ ہوتی ہے. لہذا اس اختلافات کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ یہ جو میرٹھ سے اٹھنے والی بغاوت ہے, بھارت پور کے مقام سے چھوٹے سے علاقے سے پھیلنے والی جو بغاوت ہے جس نے شمالی ہند کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا اور بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے آخری تاجدار مغل انہوں کی قیادت کے اندر جو ہے وہ یہ جنگ لڑی گئی. بخت خان ہو, احمد اللہ ہو, انہوں نے جس جانساری سے لڑے ہیں انگریزوں کے جو ہے وہ انہوں نے جو وہ چھکے چھوڑا سی. انگریزوں کے دانتوں پسینے آ گئے تھے انہوں نے جس انداز کے اندر جنگ جیتی. لوئی فشر کہتا ہے اس تحریک کے اندر اگر مقصد ایک ہوتا, اس کے اندر اتحاد ہوتا, موازنہ کا نظام ہوتا, ہندوستان کے اندر انگریزوں کو ایک گھنٹے میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا. کون تھے احمد اللہ, کون تھے وہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت کے اندر لڑنے والے جنہیں بادشاہ تسلیم کر دیا. تاریخ اور رات پلٹا کرتے ہیں. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد تحریک آزادی سن 57 اس کا ذکر بہت کم ملتا ہے, مسلمان بھی کم جانتے ہیں, جس کو قدر خاص طور سے جو انگریزوں نے کہا ہے اسی سے پیچک ہوتی ہوئی, اسی سے میل کھاتی ہے. بلکہ انگریزی مورخوں نے کہا ہے کہ 1857 کی جو بغاوت ہے دراصل یہ مسلمانوں کی بغاوت ہے, اور اس کے بعد اس کا پورا جو خمیازہ بھگتنا پڑا, جو ٹھیکرا پھوٹا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہی پھوٹا ہے. ان کے جانی طور پر, ان کو مالی طور پر اتنا کریک ڈاؤن کیا گیا, ان کا استحصال کیا گیا ہے کہ انہیں آسمان سے پاتال پر لا کر چھوڑ دیا گیا ہے. اس وقت کی تاریخ کو پڑھی 1857 کی جو بغاوت نہ کم ہوئی, اس کے سب سے زیادہ نشانہ بنے تھے مسلمان. لہذا جو ہے وہ تحریک آزادی 57 کے اندر یہ اس کا مقصد تھا, تحریک کا اقتدار سے, غیر ملک اقتدار سے ہندوستان کی نجات دلانا, انگریزوں کی عملداری کا خاتمہ کرنا اور بھارت کو آزاد کرانا. یہ کوئی وقتی ہنگامہ نہیں تھا, بلکہ مسلمانوں کے دیر میں عزائم اس کے پیچھے کام کر رہے تھے. لہذا اس کے قائلین تھے مولوی احمد شاہ مدراسی, مولانا فضل الحق خیربادی, مولانا رحمت اللہ اور بزرگان دیوبند, تمام کے تمام اس کے اندر قابل ذکر ہیں. یہ مذہبی لوگ بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ عوام کے طبقات سے ابھرنے والی قیادتیں تھیں, مذہبی تک قیادتیں اور عوام کے اندر اٹھنے والی قیادتیں تھیں. لہذا میلسن الفضل ما شہیدت کی یادا اس تحریک کے بارے میں کہتا ہے, تحریک 57, اگر محب وطن احمد شاہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر محب وطن کسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن کی برباد شدہ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے, آزادی کو حاصل کرنے کے لیے سازش کرے اور لڑے, تو یقیناً مولوی ایک سچا محب وطن تھا. یہ انگریز ہے. اس کے بعد مولانا فضل الحق خیربادی, انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور دلی کے متعدد علماء سے اس کے اوپر دستخط لیے تھے. نتیجے کے اندر ان کے گھر بار سے, ان کے گھر والوں سے ہر طریقے سے انہیں جو ہے وہ بے دخل کیا گیا اور انہیں جیل خانے کے اندر طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں, اس لیے کہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کی سزائیں دی گئی ہیں. 7 دن تک مسلسل قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا, 7 دن تک 27,000 مسلمان جو پھانسی کے پھندے پر چڑھائے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ مسلسل جو عوامی سطح کے اوپر قتل عام ہوا 7 دن کنٹینیوس, وہ الگ. یہ ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے خون کو اپنی مٹی میں ملانے والے, تاکہ ملک آزاد ہو جائے ایک ظالموں کے چنگل سے. ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں, انسان کی تاریخ, انسان کی ایک عادت ہے کہ بہت جلد بھلا دیتا ہے. وہی جنہوں نے کل تک ہمارے ملک کو بدترین صداؤں سے دوچار کیا تھا, کتنے جلدی دوست بن جاتے ہیں, کتنے جلدی حالات بدل جاتے ہیں. انسان کتنے جلدی تاریخ کو بھلا دیتا ہے. جو لوگ تاریخ کے اسباب کو بھلا دیتے ہیں, تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے. یہ تاریخ کا اصول ہے, اسپیریفکیٹ سے دیر سے صحیح, بسیر سے صحیح. لہذا جو ہے وہ اس کے بعد کہیں کے ریشم المال مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا, جس کے اندر مولانا حسین احمد مدنی, مولانا شکیر احمد عثمانی, مفتی محمد کفایت اللہ, عبید اللہ سندھی, یہ تمام علماؤں کی صف ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف صف آرائی کی. اور آپ دیکھیے اور دھیان دیجیے اس بات کی طرف کہ محمود الحسن کے سامنے ایک فتویٰ پیش کیا گیا. یہ ہمارے علماء جو بوریوں کے اوپر بیٹھ کر, چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر, جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ نے ایسی بصیرت دی کی اتقو بفراست المومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست نظر سے بچو کی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. انہوں نے انگریزی سامراج کے تمام ریشہ دوائیوں کے چٹائی کے اوپر بیٹھ کر ان کا مطالعہ کیا تھا گہرائیوں کے ساتھ میں, اس لیے کہ ان کے پاس میں رہنمائی تھی اللہ کے کلام کی, اور ان کے پاس میں رہنمائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے دھوکہ کھاتے, دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے ان کی چالوں سے. لہذا دھیان دیجئے اس فتوے کے 4 نقاط پر غور کیجئے. پہلا نقطہ, سرکاری اعزازات اور خطابات کو واپس کر دے. جو بھی انگریز سر کا خطاب دیتے ہیں, گاؤں کے اندر کوئی زمیندار ہے مسلمان ہے تو خان صاحب کا خطاب, اگر کوئی ہندو ہے تو اس کو رائے صاحب کا خطاب, رائے صاحب گاؤں کے, خان صاحب نام کی یہاں سے لے کر یہاں تک گاؤں ان کا ہے, لہٰذا ہم نے تمہیں رائے صاحبی سے نوازا, ہم نے تمہیں خان صاحبی سے نوازا, لہٰذا پیسے وصول کرو, لگان وصول کرو, اتنا وصول کرو اور ہماری جھولی میں ڈالو. رائے صاحب بنا دیا. اسی طریقے سے پڑھا لکھا انسان ہے, اقبال کے نفس سے ایک چمن میں لانے کیا آپ تیز, ایسے غزل سلا کو چمن سے نکال دو, پڑھا لکھا آدمی ہماری سازشوں کو بے نقاب کر دے گا, لہٰذا اس کو سر کا خطاب دو. پڑھا لکھا ہے تو سر کا خطاب, زمیندار ہے تو رائے صاحب کا خطاب اور خان صاحب کا خطاب. یہ مولوی لوگ کہتے دکیا جی پرانے زمانے کے لیے, پرانے زمانے کے لیے چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں, زمانہ کہاں سے کہاں گزر گیا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ سرکاری اعزازات کو واپس کیا جائے اور خطابات کو واپس کر دیا جائے, ہمیں بلیک میل نہ کرو. یہ دیکھ کر ہمیں بلیک میل نہ کرو, ہم تمہارے دام میں آنے والے نہیں ہیں, ہم تمہارے آلے کا تمہارے ایجنٹ بننے والے نہیں ہیں. لہذا اس کے بعد دوسری چیز, ملک کی جدید ملک کی جو کونسلیں ہیں, لیجسلیٹو کونسلیں, مجلس مقننہ ہے, اس میں شریک نہ ہوا جائے. انگریزوں کی مجلس مقننہ ہے, اس کے اندر شریک نہ ہوا جائے. تیسری, صرف اپنی ہی ملک کے اندر بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کیا جائے, انگریزوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے, سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کرایا جائے, اس کے اوپر دھیان دیجیے. سب سے پہلی چیز, موہن داس کرم چند گاندھی نے جو تحریک چلائی ہے, عدم تعاون تحریک ہے, پنڈت جواہر لال نہرو, مولانا ابوالکلام آزاد جو مشیر خاص تھے گاندھی جی کے, گاندھی جی ان سے مشورہ ہر معاملے میں کرتے تھے, اس لیے کہ گاندھی جی آپ کی پوٹینشیلٹی کو جانتے تھے. لہذا اس عدم تعاون تحریک کے لیے جب قرارداد منظور ہوئی تو ٹوٹلی گاندھی کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ انگریزوں کے خلاف تحریک کیسے چلائی جائے گی. انہوں نے چھ نکات لیے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس سے اس کو میچ کیجیے, میچ کیجیے کہاں سے واپس کیے گئے. نمبر ایک, انگریزوں کی مجلس مقننہ کا بائیکاٹ اور ان کے انتخابات کا بائیکاٹ, ملک کی جدید کونسلوں میں شریک ہونے سے انکار, سرکاری اعزازات اور خطابات کو واپس کیا جائے, سرکاری اعزازات اور خطابات کو واپس کیا جائے, صرف اپنی ہی ملک کی اشیاء کو استعمال کیا جائے, غیر ملک کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے. سودیشی, سو اپنا, ذاتی ہندی لفظ ہے, دیشی اپنے دیش کا بنا ہوا مال, سودیشی کا استعمال اور ودیشی مال کا بائیکاٹ, سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کیا جائے, سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور پیرلل اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں, شراب بندی کی مہموں میں حصہ لیا جائے. اس لیے انگریزوں نے شراب کا بھی عادی بنایا, ہندوستان میں زیادہ تر لوگوں کو شراب کا عادی بنایا اور خود جو ہے وہ چائے لے اڑے تھے, ہم لوگ چائے پیتے تھے. ہندوستان کی قدیم روایت ہے, چائے پینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کالی چائے ہوتی ہے, اس میں لیمو نچوڑ کر پینے کا طریقہ تھا, کبھی پی کر دیکھا, کوئی تھکان دور ہو جاتی. مولانا آزاد اور چائے نوشی کا شوق پورا ایک سبق ہے, موضوع نہیں ہے میرا, دلچسپ. تو طریقہ یہ تھا چائے پینے کا, کالی سیاہ چائے کے اندر لیمو نچوڑ کر پیا جاتا تھا. انگریز آئے تو وہ ہر چیز میں دودھ ملاتے, سالن میں دودھ, اس میں دودھ, اس میں دودھ, چائے میں دودھ ملا دیا. لہٰذا جو ہے وہ شراب مہم بندیوں کے اندر حصہ لینا, کیوں؟ دیکھیے دنیا کو اگر غلام بنانا ہے تو اس کے نوجوانوں کو تین چیزوں کا عادی بناؤ. دنیا کے اندر حامی ایشیا وہ لوگ جنہوں نے کوٹنیتی سے کام لیا ہے, لوگوں پر راج کرنے کے لیے کام کیا, وہ جانتے ہیں کہ انقلاب کے سرخیز نوجوان ہوتے ہیں, لہذا انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو تین چیزوں میں مبتلا کیا. نمبر ایک, نشہ, انہیں نشے کا عادی بناؤ. جب نوجوان نشے کا عادی ہو جائے گا تو انقلاب آئے گا. نمبر دو, سیکس کو عام کرو, عام کرو, اس کو اپنے نفس کا غلام بناؤ. بلکہ فرائیڈ نے تو کہا ہے کہ انسان کے جو موٹیویشنل فورسز ہیں ان میں سب سے بڑا موٹیویشنل فورس جو ہے وہ سیکس ہے, لہذا اس کو عام کرو. آج یہی ہو رہا ہے, آج یہی ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسلوں کے لیے. ہمارے غیر مسلم بھائی پریشان ہیں, غیر مسلم بھائی پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج ہمارے قابو میں نہیں ہیں. کیوں؟ ہماری تہذیب کو بڑے تیزی کے ساتھ سے ایک سیلاب مٹا کر چھوڑ دینے والا ہے. ہم ہی نہیں, ہم یہ سب آدم کے بچے, یہ سب کے سب ایک باڑھ کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں, مگر ہمیں اس کا ہوش نہیں ہے, ہم دور اندیشی سے کام نہیں لیتے ہیں. وہ تھوڑے لوگ ہیں مسلمانوں کے درمیان بھی اور ہمارے اس ملک کے اندر ہندوؤں کے درمیان بھی جو دیکھ رہے آنے والے کل کے جو طوفان کو منظر کو آج ہی وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ اخبار نے کہا, اے آپ روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب, عالم نو ہے ابھی فرض تقدیر میں میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. تو وہ لوگ بے حجاب دیکھ رہے کہ آنے والا طوفان اس کے جو ہے وہ انجام اچھا نہیں. ہماری نوجوان اصل کہاں جا رہی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ ٹرین ڈرین تھیری کے تحت تمام ہماری نوجوان صادق نسل یوروپ کے اندر بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اٹل بہاری واجپئی جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے جب ہندوستان گئے تھے یوروپ کا دورہ کیا تھا, تو اپنے نوجوان ہندوستانیوں کو کہا تھا کہ آؤ تمہارے ہمارے وطن کو تمہاری ضرورت ہے, تھوڑے سے پیسے کے لیے چھوڑ کر وطن نہ جاؤ, آؤ آج اپنے ملک کی خدمت کرو. ہمارا نوجوان جو ذرا ذرا قابل ہو جاتا ہے اس ملک کو چھوڑ چھوڑ کر چلا جا رہا ہے, برین ڈرین تھیوری کو استعمال کر کے تمام دنیا کے برین کو یورپ اور امریکہ میں جمع کیا جا رہا ہے. لہذا باقی جو بچا ہے اس کو شراب کا, اس کو کباب کا, اس کو کھانوں کا عادی اتنا بنا کہ وہ اپنے نفس کا اتنا غلام ہو جائے, اتنا غلام ہو جائے کہ جب کبھی بھی وطن عزیز کی آزادی کے لیے لڑائی کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہے. یہ ہے لہٰذا شراب بندی کی مہم میں حصہ لینا ہے. یہ ہے گاندھی جی نے جب تحریک چلائی تھی تحریک آدم تاؤں تو انہیں سے استفادہ کیا تھا. لہذا مولانا محمود الحسن نے اس فتوے کے اوپر لکھا نہیں, خود نہیں لکھے الفاظ, بلکہ اپنے شاگردوں سے کہا, مولانا حسین احمد مدنی سے, مولانا شبیر احمد عثمانی سے کہ فتوا آپ لکھو, فتوا آپ لکھو. تو شاگرد تھے, انہوں نے کہا کہ استاد آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے لکھیں, کیسے جرت کریں. سنیے اس مرد درویش کے الفاظ کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو پڑھا, بولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا, اے اہل ایمان تمہیں کسی قوم کی دشمنی حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جائے. مجھے انگریزوں سے اتنی نفرت ہے, اتنی نفرت ہے کہ کہیں مجھ سے تجاوز نہ ہو جائے, لہٰذا تم لکھو اس فتوے کو. لہٰذا جو آپ دیکھیے اس فتوے کو لکھا گیا, اس کے متعلق گورنر یو پی اس کا ایک واقعہ ایک جملے وہ کہتے ہیں, مولانا محمود الحسن دیوبندی کے متعلق کیا کہتے ہیں, کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو جلا کر راکھ کر دیا جائے, مولانا محمود الحسن کو, اس شخص کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے اس کی راکھ اس اونچے سے نہیں گزرے گی جہاں پر جو وہ انگریز کا کوئی مکان یا کوئی جو ہے وہ گزر ہوتا ہے. کتنی نفرت انگریزوں سے. اور بھی وہی آگے کہتا ہے کہ اس شخص کی بوٹی اگر الگ کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عداوت تکے گی. یہ انگریزوں سے نفرت رچ بس گئی, یہ ظالموں سے نفرت رچ بس گئی تھی. لہٰذا جو ہے وہ یہ تھے مولانا محمود الحسن جنہوں نے تحریک ریشمی رومال جب چلائی تھی, جو تحریک ناکام ہو گئی, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا. مولانا عبید اللہ سندھی جو منصوبہ لے آئے تھے ریشمی رومال کے اوپر, اس پلان کا جس کے اندر انگریزی کے تخت و تاج کو یہاں پر ملیامیٹ کر دینا تھا, وہ تحریک کا جو ہے وہ اس تحریک کی جو ہے وہ ڈسکلوز ہو گئی اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ریشمی رومال کی تحریک ناکام ہو گئی. مولانا محمود الحسن کو اسیر بنا کر, قیدی بنا کر مالٹا اٹلی کے اندر لے جا کر قید میں رکھا گیا. جب انہیں چھوڑا گیا, جب وہ ٹی وی کی تھرڈ اسٹیج کے اندر تھے کہ کہیں مولانا محمود الحسن اگر یہاں پر جو ہے وہ انتقال کر گئے تو ہندوستان میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا, بھیج دو تاکہ وہ اپنی فطری موت مرے. لہٰذا مولانا محمود الحسن کو جب سب سے پہلے بمبئی کے ساحل پر اترے, ان کی قدم بوسی کے لیے جو شخصیت سب سے پہلے پہنچی تھی وہ تھی موہن داس کرم چند گاندھی. ہمارے لوگوں نے ہمارے اپنے لوگوں کی قدر نہیں کی, مگر دوسروں نے پہچانا ان کے مقام کو, ان کے مرتبے کو. لہذا جب ان کا انتقال ہوا 30 نومبر 1920 کو, تو جب انہیں تختے کے اوپر لٹایا گیا نہلانے کے لیے, تو ان کی جب پیٹ کو پلٹایا گیا ہے تو پوری پیٹ جل کر اور اس کے اوپر سب کیسے نشان تھے, اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس کو افشانہ کرنا, یہ تھی وطن عزیز کے لیے تکالیف اٹھانے والے, جانوں کو قربان کرنے والے, اذیتیں سہنے والے. مگر آج انہیں کی نسلیں, انہیں کے نام لیوا اس ملک کے اندر اجنبی بن کر رہ گئے, اور یہ رپورٹ سچر کمیٹی کی رو رو کر کہہ رہی ہے. اور دراصل اس کے دوسرے الفاظ یہی ہیں, گل ستاں کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا. لہذا 15 اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے خلافت تحریک کو چلایا, اس کو سناتے ہیں. لہذا مولانا محمد علی جوہر کے اخلاق کی مثال کو آپ دیکھیے. اس کے راوی ہیں مفتی امین الحسین صاحب, یہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ مکہ گئے ہوئے تھے کعبۃ اللہ. انہوں نے دیکھا کہ رات کے پہر کے اندر, آخری پہر کے اندر, ایک شخص ہے جو قاضی کی ویدا پکڑ کے کہہ رہا ہے, اور الفاظ کیا ہے, اے کار ساز عالم, مولانا محمد علی جوہر, اے کار ساز عالم مجھے تو جہنم میں جھونک دے, میری کسی آرزو کو پورا نہ کر, لیکن ایک بار ان آنکھوں کے سامنے احیاء خلافت راشدہ کر کے وہ مبارک و مسعود زمانہ پھر واپس لا دے جس کو کانوں نے سنا ہے مگر آنکھیں جس کی دید سے اب تک محروم ہے. ہندوستان کو آزادی عطا فرما تاکہ پنجے اغیار سے آزاد ہو کر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. یہ خلوص اور اخلاص کوئی شخص ہندوستان کی آزادی کے لیے کس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور مفتی امین الحسین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو میں نے جو پر نور چہرہ, نورانی چہرہ دیکھا آنسوؤں میں ڈوبا ہوا, وہ مولانا محمد علی جوہر تھے. لہٰذا انہوں نے خلافت تحریک چلائی, اگرچہ کہ تحریک ناکام ہو گئی مگر اس کی پوٹینشیلٹی کو گاندھی جی جانتے تھے. گاندھی جی نے پہلی مرتبہ خلافت تحریک کے اندر تمام بھارت کے ہندوؤں سے اپیل کی کہ خلافت تحریک کا ساتھ دیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آپ کو پڑھنا ہوگا, وقت کم ہے اور اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے. لہذا جو ہے وہ خلافت تحریک کے تمام ہندو اس کا ساتھ دیں اور تحریک عدم تعاون کے اندر مسلمان ساتھ دیں. لہذا تحریک خلافت کے نکالے جانے کے بعد, چلائے جانے کے بعد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد دیکھنے کو ملا ہے, نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ بعد میں کبھی ملا ہے. یہ ہے خلافت تحریک جو مولانا محمد علی جوہر نے چلائی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بھی محمد علی کو بیجاپور کی جیل میں قید خانے میں ڈالا گیا, ان کے بھائی شوکت علی کو راجکوٹ کی جیل میں ڈالا گیا. اور اس طریقے سے ایک اور بات سنتے چلے مولانا محمد علی جوہر کے متعلق, جب آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر گئے ہیں تو وہاں پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, یا تو میرے وطن کو تم آزاد کر دو, انگریزوں سے کہا تھا, میرے وطن کو یا تو آزاد کر دو یا میں ایسے غلام ملک میں نہیں دفن ہونا چاہتا جو ملک غلام ہے, مجھے ایسی کوئی سرزمین عطا کرو جو غلام نہیں ہے, میں آزاد زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے ان کی آرزو بھی پوری کی, بلاخر ان کو فلسطین کے اندر جو ہے وہ تنظیم کی عمل میں آئی. اس قدر اپنی آزادی کا خواب دیکھنے والے یہ مولانا محمد علی جوہر. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں ان کے انگریزوں سے دشمنی اور غیرت حمیت کے متعلق آپ دیکھیے ایک واقعہ, کہ پہلی مرتبہ جب وہ جیل کے اندر تھے تو ایک وبائی بیماری تعاون کی پھیلی, اس کے اندر ان کی پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا, تدفین کے لیے آئے تدفین کی, پھر دوبارہ جب جیل کے اندر گئے دوسری بیٹی کا انتقال ہوا. اب انتظار ملتجی کون ہوا انگریزوں کے سامنے, اور انہوں نے جو لکھی ہے نظم کہ بیٹی تیری صحت تو ہمیں منظور ہے لیکن جو اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی نہیں منظور. بیٹی کی تدفین کے لیے انگریزوں سے التجا کرنا اور ریکویسٹ کرنا ان کے لیے گوارا نہیں تھا. ایسی قربانی اپنے رشتے ناطے کاٹ کے بیٹی کا ناشا پڑا ہوا ہے, اس کی تدفین کو جانے کے لیے تیار نہیں. لہذا یہ ہے مولانا محمد علی جوہر. اس کے بعد 1857 کے بعد یہ جو تحریکیں چلی ہیں, اور 1857 کی تحریکیں جب ناکام ہو گئی اور یہ تعلیمی تحریک, انگریزوں نے جہاں پر ڈیوائڈیڈ رول کی پالیسی اپنائی تھی وہاں پر ایک اور ان کی پالیسی تھی ٹو ایجوکیٹ اینڈ رول. لارڈ میکا نے یہ خاص طور سے نظام تعلیم کے اوپر فائز شخص تھا, اس نے جو ہے وہ جو تعلیم کو جو نظام کو بنایا تھا سلیبس کو, یہاں پر جو اسکول انگریزوں کے کھولے گئے جو کالجز کھولے گئے تھے, اس کا مقصد یہ تھا ٹو ایجوکیٹ اینڈ رول. اس کے دو فائدے ہوں گے, نمبر ایک یہاں پر جو بچے پڑھیں گے ان کالجوں اور اسکولوں میں جو بچے پڑھیں گے, دراصل ہندوستان کے اندر اتنے بڑے ملک پر راج کرنے کے لیے ہمیں پیون کی کلرک کی اسکیم کی سب کی ضرورت پیش آئے گی, اتنے ہندوستانیوں سے لائیں گے کہاں سے, زندہ آبادی بھی نہیں وہاں کہاں سے لائیں گے اتنے لوگ. لہٰذا ہمیں یہیں کا ایک طبقہ فراہم کرنا ہوگا جو ہمارے اس راج کو پروموٹ کرے, اس کو چلائے, اس کو مستحکم کرے. لہٰذا ایسے اسکول اور کالجز کھولے گئے اور اس طریقے سے اس کا ایک مقصد یہ تھا. اس کا دوسرا مقصد یہ تھا ٹو ایجوکیٹ اینڈ رول کے تحت کہ اس کے ذریعے سے ان کے ذہن کو آزادی کے نام پر اتنا آزاد کر دیا جائے کہ ان کے اندر کرسچینٹی کا عقیدہ جو ہے وہ آسانی سے بیٹھایا جا سکے. لہذا اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جب انگریزوں نے اسکول اور کالجوں کو کھولے تو کئی تعلیمی تحریکیں ہندوؤں کے اندر بھی اٹھی اور مسلمانوں کے اندر بھی اٹھی. سوامی دیانند سرسوتی ہو, سوامی ویویکانند ہو, تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے عوام کو, اپنی قوم کو, اپنے مذہب میں باندھ کے رکھنا. لہذا انگریزی مبلغین یہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. کئی واقعات ایسے مل جاتے ہیں جس کے اندر انگریزوں نے جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں کی عوام کو جو ہے وہ عیسائی بنایا ہے. لہذا ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ انہیں میں سے ایک طبقہ فراہم ہو جائے جو ہماری حکومت کو چلانے کے لیے ہماری حکومت کی جو ہے وہ گاڑی کو ڈھوئے, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے یہ کہ ہم اپنی عیسائیت کی تبلیغ بھی جو ہے وہ ان کے اندر کریں اور انہیں عیسائی بنائیں. لہذا اسی بنیاد کے اوپر علامہ اقبال نے اور دوسرے شاعروں نے جو تنقیدیں کی ہیں, دو مثالیں دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. علامہ اقبال کہتے ہیں, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر ہے, نظام تعلیم کے اوپر انگریزوں کے, سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر ہے, کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر. تیغوں سے زیر نہیں کرنا محکوموں کو, جو اپنے انڈر میں ہے محکوم ہے ان کو تیغوں سے زیر نہیں کرنا, تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر خود ہی کو, ہو جائے ملائم جو تو جگر چاہے اسے پھیر. جب تعلیم کے تیزاب میں ڈبو دے تو نرم ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا جیسا چاہے مولڈ کر دے. پھر اس کے بعد تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کو سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر. سونے کا ہمالا کیوں ہو, کتنا قیمتی سونا ہمالا ہے سب سے اونچی چوٹی, اتنی بڑی کوئی شخصیت کیوں نہ ہو پوٹینشیلی, اس کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال دے بس وہ مٹی کا ایک ڈھیر ہو جائے. اکبر الہ آبادی نے کہا, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس فرعون کو کالج کی نہیں سنی. تو ایجوکیٹڈ ہو تو ہمارے علماء نے یہاں پر تعلیمی بیداری کے لیے, مذہب کی حفاظت کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے اور آزادی کے لیے سپاہی دینے کے لیے مدرسے کھولنے شروع کر دیے, چاہے مدرسہ دیوبند ہو چاہے ندوۃ العلماء ہو. کہ انہوں نے صرف یہ کام نہیں کیا کہ عیسائیت کی تبلیغ کی, بلکہ غیر مسلمانوں کے جو ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں تھیں اس کو بھی نشانہ بنایا, اور مسلمانوں کے قرآن کو نشانہ بنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نشانہ بنایا ہے. لہٰذا اس کے جواب دینے والے کون ہیں, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے ان کے فلسفے کو, ان کی تاریخ کو, ان کے اصولوں کو پڑھ کر ان کی بھاشا میں جواب دینا ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اسی مقصد کے تحت ندوۃ العلماء کو اٹھایا, جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اور سیرت کے اوپر کتابیں لکھی اور اسلام کس طریقے سے پھیلا اس کو بتایا. انگریزوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا, اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام تلوار سے پھیلا, پھر بتایا ہمارے علماء نے کہ اسلام کس طریقے سے پھیلا ہے, کس طریقے سے دعوت اور تبلیغ اور اس کے اخلاق اور اس کے حکمت اور علم سے پھیلا ہے. لہذا قرآن فاؤنڈیشن کے آپ دیکھتے اغراض اور مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ آج کے جدید اعلیٰ علمی معیار کے اوپر اسلام کو پیش کرنا. ایسی بات ہے, ویسے اگر اس کام بہت اونچا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکڑی سے بھی اپنے کام لے لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کوے سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے. لہٰذا ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہترین ساتھ ہو گیا, اللہ اگر کام لینے پر آ جائے تو کسی سے بھی لے سکتا ہے. لہذا اگر ہم نہ کریں مگر یاد رکھیے کہ یہ کام ہونا ضروری ہے, وہی کریں کہ وقت کے اعلیٰ ترین علمی پیمانے پر اسلام کو پیش کیا جائے. لہٰذا جو ہے وہ یہ ندوۃ العلماء جنہوں نے ایک طرف اسلام کے لیے قلعے کا کام کیا, دیوار کا کام کیا, اس کو پروٹیکٹ کیا, اور دوسری طرف آزادی کی لڑائی کے لیے فوجی فراہم کیے انگریزوں کے خلاف. لہٰذا دہلی کے دیوبند کو اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کی تحریک, اس کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اسلام کو کی پاسداری رکھتے ہوئے, اپنے اسلام کو چمٹتے ہوئے ہم جو ہے وہ انگریزوں کے ان علوم کو حاصل کریں تاکہ ایک وقت کے بعد ہم انگریزوں کو جو ہے اس کا جواب دے سکیں. اب آئیے آزاد ہند فوج کا بھاو. ہندوستان کے اندر ایک لڑائی وہ تھی جو انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے لڑی جا رہی تھی, سیاسی پلیٹ فارم. نیتاجی سبھاش چندر بوس کا بھی تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے تھا, مگر ایک وقت کے بعد جب دوسری عالمی جنگ اپنے شباب پر تھی, انگلستان اور اس کے الائنس, اس کے جو محاذ کے اندر جو لوگ تھے وہ ایک طرف تھے, دوسری طرف جو جاپان ہے, جرمنی ہے, اٹلی ہے, یہ ممالک دوسری طرف تھے. لہذا نیتاجی سبھاش چندر بوس کا خیال یہ تھا انہوں نے کئی مرتبہ کئی کانگریس کے اجلاس کے صدر تھے کہ ہمیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کہ پالیسی کو اپناتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اس وقت جرمنی سے اور جاپان سے مدد لینی چاہیے ہندوستان کے خلاف, مگر انڈین نیشنل کانگریس کے معتدل پسند لیڈر اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. لہذا انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس سے علیحدہ ہو کر اپنا ایک فارورڈ بلاک بنایا. اب آپ دیکھیے جس وقت انہوں نے اپنی تحریک کو ہندوستان کے اندر جاری رکھا اس وقت کلکتہ کے اندر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا, انگریزی پولیس نے. لہذا انہوں نے ضیاء الدین نامی ایک شخص کی صورت کی ویش بھوشا اختیار کر کے جیل سے فرار ہو گئے. ان کی مدد کرنے والے کون تھے؟ آباد خان, محمد شاہ, رحمت خان. انہوں نے نیتاجی سبھاش چندر بوس کو ہندوستان سے پشاور, افغانستان, روس ہوتے ہوئے جرمنی اور جاپان تک پہنچانے میں مدد کی. کون؟ آباد خان, محمد شاہ اور رحمت خان. لہذا نیتاجی سبھاش چندر بوس یہاں سے جب جرمنی پہنچے ہیں تو جرمنی کی حکومت نے برلن ریڈیو کو ان کو فراہم کیا جاتا, برلن ریڈیو سے تقریریں کرتے تھے ہندوستان میں نہ شروع ہوتی. اور اس طریقے سے انہیں راج بہاری بوس جنہوں نے جاپان کے اندر آزادی فوج بنائی تھی انہیں وہاں پر دعوت دی, وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہاں سے پھر ہندوستان کے اندر انہیں لا کر آزادی فوج کو اور وہ قیدی وہ ہندوستانیوں کو جب یہ انگریز فوج میں بھی بھرتی کرتے تھے. جیسے آج فوج آپ کو بتائے کہ عالمی فوج ہے, طریقہ بدل گیا. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی 10 اسکوائر فٹ کا ایک پنجرا ہے جس میں قیدی ہوتا تھا شیر, اور 1000 فٹ کا. اس زمانے میں بھی انگریز جو ہے وہ اپنی فوج کے اندر جبر سے بھی اور لالچ سے بھی فوج میں بھرتی کرتے. لہذا وہ فوجی جو جاپان کے خلاف جو جرمنی کے خلاف لڑتے تھے انگریزوں کی طرف سے, ان کو جاپان نے اپنی قید میں لے کر نیتاجی سبھاش چندر بوس کے حوالے کیا کہ اب انہی فوج کی بنیاد کے ساتھ تم انگریزوں کے خلاف لڑائی. لہذا جو ہے وہ جب نیتاجی سبھاش چندر بوس نے ہندوستان کے اندر جب آزاد ہند فوج کے پرچم تلے جب لڑائی شروع کی تو نیتاجی سبھاش چندر بوس کی بات اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف جاپان کی مدد کی بنیاد پر اور جرمنی اور جو ہے وہ اٹلی کی بنیاد پر ہم زیادہ دنوں تک لڑائی نہیں لڑ سکتے, دوسروں کی مدد پر کب تک لڑیں گے, ہمیں خود کفیل ہونا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی, مالی اپیل کی, لوگوں سے کہا کہ فوج میں جو ہے وہ بھرتی ہو جائے تاکہ جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی جاری رکھ سکے. لہذا ان کی فوج کے اندر جو بڑے بڑے عہدوں پر جو جنرل تھے ان کے نام آپ سنیے, شاہ نواز خان, کرنل حبیب الرحمان, کرنل محبوب, کرنل شوکت ملک, کرنل عزیز احمد, میجر عابد حسین, یہ بڑے بڑے عہدوں کے افسران ہیں اور فوجی تھے وہ علیحدہ تھے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جب رنگون سٹی ہال کے اندر مولانا جو ہے نیتاجی سبھاش چندر بوس نے لوگوں سے مالی اپیل کے لیے جب جو ہے وہ انہیں مدعو کیا تو اس وقت عبدالحبیب مارکانی نے 1,34,00,000 اس زمانے کے اندر نیتاجی سبھاش چندر بوس کو دیے تھے, 1,34,00,000. اسی طریقے سے ان کی بیگم اس مجمع میں موجود تھی, اسی وقت انہوں نے اپنے تمام زیورات نکال کر نیتاجی سبھاش چندر بوس کے حوالے کیے تھے. اور اسی طریقے سے اس وقت کی میمن برادری نے 1,34,00,000 روپیہ جو ہے وہ نیتاجی سبھاش چندر بوس کو دیا تھا. اس وقت شکریہ ادا کرتے ہوئے نیتاجی سبھاش چندر بوس نے کہا تھا ہندوستان کے اصل سیوک تو وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا. گل ستاں کو لبو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اس کے بعد ابراہیم ردس انہوں نے 30,00,000, حاجی داؤد انہوں نے 15,00,000. اسی طریقے سے جب نیتاجی سبھاش چندر بوس نے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی جاری رکھی تھی تو امتھان کے مقام کے اوپر جو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے تھے اس کے اندر 162 مسلمان شہید ہوئے تھے, 162. اسی طریقے سے جب جاپان نے صلح کر لی, جب اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 8 اگست 9 اگست کو جب بمبارڈنگ کی گئی تھی 7 اگست کو اور 9 اگست کو, اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کی دھرتی کے اوپر انسانوں کے اوپر بے دردی سے جنہوں نے نیوکلیئر بم برسائے تھے وہ جو آج کا سپر پاور ہے یو ایس اے, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اس نے پہلی مرتبہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 7 اگست اور 9 اگست کو جو نیوکلیئر بم برسائے اس کے غیر مشروط طور پر جاپان نے جو ہے وہ صلح شکست تسلیم کر لی. لہذا اس کے بعد جن آزاد ہند فوج کا بھی پارٹ ختم ہو گیا. نیتاجی سبھاش چندر بوس جو ہے وہ ایک ہوائی سفر کے اندر فارموسا سے ڈربن جاتے ہوئے ان کا حادثہ ہو گیا پلین کا, اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے اوپر مقدمہ چلا ہے ان کے اندر تین لوگوں کا لال قلعے کے اندر مقدمہ چلا ہے, ان تین میں سے ایک تھے جنرل شاہ نواز خان, انگریزوں نے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا ہے. اس کے بعد جس پر نیتاجی سبھاش چندر بوس فارموسا سے ڈربن کا سفر کر رہے تھے 18 اگست کو, اس وقت ان کے ہم سفر تھے کرنل حبیب. آپ کو بتایا آخری وقت میں سب سے بھروسے کا آدمی قریب ہوتا ہے. یہ ہے نیتاجی سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج. اور اسی طریقے سے اس کے نتیجے کے اندر 1942 کے اندر جب بمبئی کے جہاز کے اندر بغاوت ہوئی, کراچی کے جہاز کے اندر بغاوت ہوئی, تو ایک جو ہے وہ رائل انڈین نیوی کے اندر جو بغاوت ہوئی تھی تو ایم ایس خان وہ افسر تھے جن کے ماتے پورے جتھے نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. یہ ہے لہٰذا ڈی پی دتا نے اس بغاوت کی پاداش میں 35 مسلمانوں کو انگریزوں کے ذریعے سے شہید کیے جانے کا تذکرہ نوٹ کیا. اسی طریقے سے بھارت کی آزادی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 1908 سے لے کر 1914 جموں کا دور ہے, لہذا یہ دور آزادی کی تحریک کے جموں کا دور سیز جو ہوئے گی پوری تحریک. کیوں 1905 کے اندر لارڈ ڈلہو بھی جو ہندوستان آیا تھا اس نے بنگال کی تقسیم کا منصوبہ اپنے ساتھ لایا, مقصد ظاہر اس کا یہ تھا کہ ہمیں چونکہ بڑا علاقہ ہے اس کا, اس کے اوپر حکومت کرتے ہوئے ہمیں جو وہ تکلیف ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں. ون من تحریک یہاں پر چلائی گئی لوک مانیہ تلک کے ذریعے سے, لہٰذا جو ہے وہ اس کے بعد 1905 کے اندر بنگال کی تقسیم کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی لوک مانیہ تلک کو مانڈلے جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا تھا, اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا 1907 کے اندر سورت اجلاس کے اندر, کلی طور پر انڈین نیشنل کانگریس دو دھڑوں میں بڑھ گئی تھی, دو دھڑوں میں بڑھ گئی, ایک انتہا پسند اور دوسرا اعتدال پسند. اور اسی طریقے سے اعتدال پسند دور کے رانا بھائی نورو جی نے 4 مخاطب پروگرام انتہا پسندوں کے لیڈروں کو دیے تھے, بنیادی طور پر وہ انڈسٹریلسٹ تھے, انہوں نے جو 4 مخاطب پروگرام دیا تھا, مکاتا بائیکاٹ, انگریزوں کا بائیکاٹ, ان کے مال کا بائیکاٹ, سودیشی کا استعمال, اور تیسرے جو ہے وہ سوراج. اور اسی طریقے سے یہ جو 4 مخاطب پروگرام دیا گیا تھا اعتدال پسند لیڈروں کا کہنا تھا کہ صرف ہم قومی تعلیم اس نقطے کے اوپر عمل کریں گے اور سوراج دوبارہ سے ملنے والا تھا, مگر مکاتب بائیکاٹ انگریزوں کا کرنا مناسب نہیں, جتنی شدت سے تحریک چلائی جائے گی اتنی شدت سے اس کا ریئیکشن ہوگا. تو لہٰذا جو وہ اس بنیاد کے اوپر 1907 میں سفر کا ہوا اور اس طریقے سے وہ علیحدہ ہو گئے. لہٰذا لوک مانیہ تلک نے جب یہ تحریک چلائی تو نتیجے کے اندر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا 6 سال کے لیے, اور اس پیریڈ کے اندر پھر ایک انڈین کاؤنسل ایکٹ پارلیمنٹ کو اصلاحات بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کے تحت 1907 میں مسلم لیگ بھی بنائی گئی, مسلم لیگ بنی, لہذا جو ہے وہ انگریزوں نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے سامنے اصلاحات رکھی, لہذا وہ اپنی اس تحریک کو جو ہے وہ اس اصلاحات کو قبول کر کے آگے بڑھتے رہے, اور باقی لوک مانیہ تلک اور ان کے حوالین تمام جیلوں میں ہو گئے, کچھ لیڈران روپوش ہو گئے, کسی نے روحانیت کا راستہ اختیار کیا, پورا خلا جو ہے وہ وہاں پر آیا, اور ایسی صورت کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے تحریک جو 1912 کے اندر چلائی الہلال کے ذریعے سے 12 جولائی کو اس کا اجرا ہوا, اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ پرچہ اتنا قبول عام ہوا, حالانکہ دوسرے بھی پرچے نکلتے تھے مگر کوئی اس پرچے کا مقابلہ کرنے والا نہیں. اس نے آزادی کا وہ سور پھونکا ہے ہندوستان کے اندر کہ انگریزوں نے اس کو بہت جلد پریس کے ساتھ اس کو ضبط کر لیا. لہذا مولانا ابوالکلام آزاد نے 12 نومبر 1905 کو پھر دوبارہ الفلاح کے نام سے شروع کیا, لہذا اس کو بھی انگریزوں نے بینڈ کیا, لہذا پریس ایکٹ کے تحت اس ان دونوں جو ہے وہ پرچوں کو انگریزوں نے بند کیا. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈین پریس ایسوسی ایشن بنائی جس کے اندر تمام ملک کے جتنے آزادی کے لیے اخبارات نکلتے تھے جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر انڈین پریس ایسوسی ایشن بنائی, اور جتنے عطیات مسلمانوں نے دیے تھے اتنے دیے کہ مولانا آزاد کو اشتہار لگانا پڑا تھا کہ عطیات بند کر دو, پیسے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہو گیا پیسہ. اور یہ تمام عطیوں کو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس انڈیا پریس ایسوسی ایشن کے اوپر سب کیا, انگریزوں سے مقدمہ لڑتے تھے کہ آزادی ہونی چاہیے قلم کی, آزادی ہونی چاہیے زبان کی. اس طریقے سے مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ نکالا اس کے اوپر پابندی لگائی, اس کے خلاف جو ہے وہ انگریزوں کے لیے مقدمہ لڑا مولانا محمد علی جوہر نے, ظفر علی خان نے دو بچے نکالے, زمیندار ہمدرد حضرت موہانی اردو مولا. اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ مولانا ابوال کلام آزاد جو بات فرماتے ہیں اس کو بھی آپ سنتے چلیے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ الاحرام تمام تر آزادی یا موت کی دعوت تھی. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ الاحرام تمام تر آزادی یا موت کی دعوت تھی. ہندوؤں میں آج مہاتما گاندھی مذہبی زندگی میں جو روح پیدا کر رہے ہیں, الاحرار اس کام سے 1914 میں فارغ ہو چکا ہے. میں نے آج سے 12 سال پہلے الاحرار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں قربانی وہ جا خروشی ان کا قدیم اسلامی ورثہ ہے. یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد. لہذا جب گاندھی جی نے تحریک سیول نافرمانی چلائی تھی اس وقت سب سے پہلے انہوں نے صرف 78 لوگوں کا انتخاب کیا تھا تحریک سیول نافرمانی کے لیے, جو سابرمتی آشرم سے چلیں گے اور دانڈی تک مارچ کریں گے 385 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے پیدل. 78 لوگوں کو چنا تھا, ان میں جو سب سے زیادہ عمر والے تھے 75 سال کے عباس طیب جی, جو گجرات کے ایک ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے, اور سب سے کم عمر کا نوجوان 1800 سال کا, وہ بھی نوجوان تھا عباس. اب آپ دیکھیے جس وقت یہ مارچ شروع ہونے والی تھی عباس طیب جی جب آئے ہیں تو گاندھی جی نے کہا کہ آپ نہیں چلو گے. اس وقت وہ بہت اداس ہو گئے, مایوس ہو گئے. اس پر گاندھی جی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ عباس جائے گا 18 سال, اور دیکھو عباس طیب جی اگر انگریزی حکومت مجھے گرفتار کر لے, اور گاندھی جی کو پورا یقین تھا اس بات کا کہ انگریز مجھے گرفتار کر لے, لہذا اگر میں گرفتار کر لیا گیا تو اس دانڈی مارچ کی قیادت آپ کرو گے. مولانا آزاد تھے, نہرو تھے, موتی لال نہرو تھے, کون کرے گا قیادت؟ عباس طیب جی قیادت کرے گا. لہذا 1947 بھارت چھوڑ تحریک جب چلائی گئی اور یہ ملک ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انگریزوں کے چونگل سے آزاد ہو گیا, پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. مگر جو پیغام آج ہمارے لیے ہے ان تمام باتوں سے, نمبر ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی شکایت کہ ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا, بھلا دیا گیا, اتنا آسان نہیں ہے مٹانا اس وقت تک جب تک کہ ہم خود نہ بھلا دیں. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جانیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم نے پڑھا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو, ہم نے پڑھا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو, ہم نے پڑھا ہے شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کو, ہم نے پڑھا ہے تحریک محدودیت کو, کیا ہم نے پڑھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کو, ان کی تفسیر کو. دیکھیے آپ نیچے جائیں گے کتنی کتابوں کو آپ دیکھیں گے لکھا ہوا پڑھا ہوا, کون سی کتاب آپ نے اس میں سے پڑھی, کتنا پڑھا ہے ہم نے مولانا محمود الحسن کی تفاسیر کو, ان کے تراجم کو, ان کی کتابوں کو, مفتی محمد شفیع کو, مولانا محمد علی جوہر کی جو ہے وہ لکھی ہوئی کتابوں کو, سر سید احمد خان کی تحریک کو. لہذا ہمیں دل میں تحریک چلائیں. وہ کالج جس کے اندر 24 اور 25 جنوری کو اسی بنیاد پر 1857 کے فیکٹس اور فکشن اس کی بنیاد کے اوپر سیمینار ہوا, اور ہندوستان کے جو جید مورخین کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ یہ سیمینار رکھا گیا. یہ شہر آپ کا, اس کو کہا جاتا ہے ان کا مکان, بدے کے ماہر گھر. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شہر کے اندر ایسے سیمینار آرگنائز کریں ایسے مواقع پر, اور ہمارے لوگوں کے سامنے اس تاریخ کو لائیں, دنیا کو دکھانے کم سے ہماری اپنی نسلوں کے سامنے بلائیں. اور دوسرے یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر بھی ان تمام چیزوں کو عام کیا جائے, اور علمی سطح کے اوپر سیمینار آرگنائز کر کے محققین کو دعوت دی جائے کہ اوراق کو تاریخ کے وہ پلٹیں. اور اس طریقے سے اگرچہ کہ حالات کیسے بھی ہوں مگر کوئی قوم جب اپنے سلف سے اپنے اصلاف سے جڑ جاتی ہے, جب تاریخ سے سبق حاصل کرتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی امامت بھی سونپ دیا کرتا ہے. لہذا میں اپنی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی سائد پر ختم کروں گا. اللہم مالک الملک تُعطی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واخر دعوانا